بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول للإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. باب القياس پر بات کر رہے تھے اور قياس متعلق تقریبا مکمل بات کر چکے ہیں، اور جیسا کہ بھائیوں سے وعدہ تھا، آج کے درس میں بعض غلط فہمی ہیں قياس کے متعلق، ان غلط فہمیوں کو بیان کرتے ہیں اور ان کا جواب بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں ان غلط فہموں کا ازالہ صحیح طریقے سے اور آسان طریقے سے کر سکوں، اور آپ ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ آپ ان مسائل کو اور دین و شریعہ کے دیگر مسائل کو آسانی سے سمجھ سکیں. پہلے غلط فہمی ہے جو لوگ قیاس کو معتبر سمجھتے ہیں، حقیقت وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا تھا وہ شیطان ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے انکار کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، اور سجدے کا مطلب یہ ہے کہ جو سجدہ کر رہا ہے اس کا مرتبہ نیچے ہے اس کے سامنے جس کے سجدہ کیا جا رہا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا. اور شیطان نے اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وجہ کیا تھی؟ قیاس تھا کہ اس نے قیاس کیا. اس غلط فہمی کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اصول کی شرح میں فرماتے ہیں، وَأَمَّا قَوْلَهُمْ، ان کا یہ کہنا، من احتج بالقیاس فقد تابع الشیطان، جس نے قیاس کو حجت سمجھا اس نے شیطان کی پیروی کی، اور ان کا یہ استدلال، ان کے استدلال شیطان کے قصے سے، ابلیس کا اور آدم علیہ السلام کا سجدے کرنے کا قصے سے، تو ہم ان سے موافقت کرتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ ایسا قیاس جو ہے وہ حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ قیاس ہے جو نص کے مخالف ہے، اور جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں، اور یہ قیاس کی شرطوں میں سے ہے کہ قیاس جو ہے وہ نص کے مخالف نہ ہو. اور یہ ان کی بات درست ہے، لیکن ان کی یہ بات کہ قیاس ہی بالکل باطل ہے، اور ہر شخص جو قیاس کرتا ہے یا جو قیاس کو معتبر سمجھتا ہے وہ شیطان کی پیروی کرتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے. کیونکہ اگر قیاس دلیل کے مطابق ہو، قرآن مجید سے یا سنت سے یا اقوال صحابہ سے، تو حقیقتاً یہ شیطان کی پیروی کہاں ہوئی؟ یہ تو کتاب اور سنت کی اور سلف کی پیروی ہوئی، بلکہ شریعت کی پیروی ہوئی، اور اس کے دلائل ہم بیان کر چکے ہیں کہ قیاس معتبر، اس کے دلائل کیا ہیں. اور یہی لوگ جو خود قیاس کا انکار کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں جو قیاس کرتے ہیں وہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں. دوسرا جواب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خود بعض اوقات ایسے دین کے مسائل جو بالکل واضح ہیں ان میں قیاس کو منع کر دیتے ہیں، جن سے عام لوگ ہنستے ہیں. مثال کے طور پہ شخص فرماتے ہیں، اگر ایک شخص ایک بھیڑ کی قربانی کرے جس کی عمر 6 ماہ ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی شخص ایک سال کی بھیڑ کی قربانی کرو کہتے ہیں جائز نہیں ہے. کہتے ہیں قالو, وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنا, نہ ذبح کرو الا یہ کہ یعنی ایک سال کی, ایک سال زیادہ عمر کی بھیڑ ہو. الا ان تأثر علیکم, الا یہ کہ تمہیں کوئی نہ ملے, فتذبحوا جذع بن الظأن, تب تم جذع ذبح کیا کرو. صحیح مسلم میں ابو داؤد میں یہ روایت موجود ہے. فیقولون, وہ یہ کہتے ہیں قد قال فتذبحوا جذع من الظأن فغیر الجذع لا تجزئ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے, کیونکہ ان کی یہ بات جو ہے مخالف حتی للنص, نص کی مخالفت ہے. اب دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتا ہے اور اس کو لڑکا پسند ہے, والد کو پسند ہے, اور اپنی بیٹی کو کہتے کہ فلان فلان شخص ہے اس میں یہ یہ خوبی ہے اور اس کی خوبیوں کو دیکھ لڑکے کو بھی پسند آ گیا. لڑکی نے کہا جی ہاں ایسے شخص کو واپس نہیں کیا جاتا, ایسے جوان, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایسے جوان کو واپس نہیں کیا جاتا, یعنی انکار, میرا انکار نہیں ہے اور میرے طرف سے کوئی حرج نہیں, آپ چاہیں تو آج ہی شادی کرا لیں. مثال ہے, یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کر لے تو کہتے ہیں شادی نہیں ہو سکتی, یہ غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جو قیاس منکر ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذنھا صماتھا, کہ کنواری لڑکی کی اجازت خاموشی میں ہے. یہاں پہ تو بول پڑی ہے تو یہ جائز نہیں ہے. یہ حقیقت ہے, شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر تو بول پڑی ہے. تو کتنی تعجب کی بات ہے اگر لڑکی بول پڑے تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی جب تک خاموشی اختیار نہ کرے, اور اگر بولنا جو ہے وہ خاموشی سے زیادہ بہتر ہے کہ نہیں, زیادہ واضح ہے کہ نہیں. اب خاموشی جو ہے اس میں نص ہے, بولنے میں نص نہیں ہے. بولنا کہاں سے آیا؟ قیاس اولا سے آیا. جب وہ قیاس کے منکر ہیں تو کہتے نہیں اگر بول پڑی تو اس کی شادی نہیں, اگر وہ خاموشی اختیار کرے تب شادی ہے اس کی. جیسا فرماتے ہیں فالمهم على كل حال اننا لا نريد ان نضحك عليهم, ہم ان پہ ہنسنا نہیں چاہتے, بے شک وہ مجتہد ہیں, انہوں نے اجتہاد کیا ہے, اگر انہوں نے اجتہاد میں غلطی کی ہے تو ان کو ایک اجر ضرور ملا ہے, اور اگر ان کا اجتہاد درست ثابت ہو تو دو اجر ضرور ملیں گے. اور جیسا فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا کہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے خیر ممن يقدمون رأي على النص, یہ جو قیاس کے ممکن ان لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں جو رائے کو نص سے, نص کے آگے کرتے ہیں. قرآن سنت, قرآن کی آیت آتی ہے, حدیث آتی ہے, وہ اپنی رائے کو مقدم کر دیتے ہیں, اہل کلام والے دوسرے جو ہیں. اس میں کوئی شک, جو مقرن قیاس ان سے زیادہ بہتر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اگرچہ غلطی ان سے بھی ہوئی ہے لیکن یہ لوگ ان سے زیادہ بہتر ہیں. لأن هؤلاء تمسكوا بالظاهر وعندهم نص, کیونکہ ان لوگوں نے جو قیاس کے ممکن ہیں انہوں نے نص کو مضبوطی سے پکڑا, نص کے ظاہر کو مضبوطی سے پکڑا, ان کے پاس دلیل تو کوئی ہے. لیکن الذين يقدمون الرأي على النص اشد خطأ منهم, اشد خطأ منهم, کیونکہ جو لوگ رائے کو آگے کرتے ہیں, اپنے عقل کو آگے کرتے ہیں نص کے, تو وہ بڑی غلطی میں ہیں. فهم خير من اصحاب الرأي المحض, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اصحاب الرأي المحض سے زیادہ بہتر ہیں. لیکن مع ذلك, لیکن اس کے باوجود بھی هم جانبوا الصواب في هذه المسأله في عدم القياس, یہاں پر قیاس کو چھوڑ کر بلکہ قیاس کو مکمل طریقے پر ترک کر کے, بلکہ قیاس والوں کے خلاف یعنی اختلاف کر کے ان سے یہاں پہ غلطی ہوئی ہے اس مسئلے میں. دوسری غلط فہمی, دوسری اور تیسری ایک ساتھ ہے, میں دونوں اکٹھے پڑھ دیتا ہوں, جواب بھی اکٹھے دے دیتا ہوں. دوسری غلطی یہ ہے تم لوگ قیاس کے لیے یعنی جو قیاس کو معتبر سمجھتے ہیں، قیاس کی شرطوں میں تم علت کی بات کرتے ہو کہ علت شرط ہے کہ وجہ ہونی چاہیے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام علت نہیں ہوتی جس میں قیاس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اس حکمت میں علت کوئی نہ کوئی علت ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بعض احکام ایسے جس میں کوئی علت نہیں ہوتی، کس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منکر ہو. اور تیسری غلط فہمی، وہ کہتے ہیں جو لوگ قیاس کو ثابت کرتے ہیں یا معتبر سمجھتے ہیں ان کے لیے علت کو جاننا ضروری ہے، غیر علت کا قیاس نہیں ہوتا نا، تو ان کے لیے علت کو جاننا ضروری ہے. اور علت کو جاننا، اس کی کھوج میں وقت لگانا یہ شریعت کے اصولوں کے مخالف ہے. کیونکہ مسلمان اگر ہر شریعت کے مسئلے میں علت کو دیکھنا شروع کر دے گا تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا بغیر علت کے اس کو اطمینان نہیں ہوگا کہ مجھے بتائے اس کی وجہ کیا ہے، میں کیوں یہ عبادت کروں، اس کی پیچھے علت کیا ہے. اور اس طریقے سے اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور قیاس سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. کیا سفر فرماتے ہیں، سفر میں 337 میں بات ایسی نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر احکام میں علت موجود ہے، حکمت موجود ہے، وجہ موجود ہے، لیکن ہمارے عقلیں قاصر ہیں، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے بعض اوقات. اور جب ہمارے عقل قاصر ہیں اس علت کو جاننے کے لیے تو ہم نے ان معاملات میں جن میں ہمارے عقل قاصر ہیں علت کو جاننے کے لیے ہم نے اس کو نام دیا ہے، کیا نام دیا ان کو، حکم تعبدی. یہ حکم تعبدی ہے، علت اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ضرور، ہماری عقل قاصر ہے، اللہ نے بھی بیان نہیں کی، ہم بھی نہیں سمجھ سکتے. اب علت کو یہ وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے امر تعبدی محض، کہ صرف عبادت، ہمیں حکم ملا ہے ہم عبادت کرتے ہیں، علت ملے نہ ملے ہم نے کرنی ہے. یعنی لیس لنا فیہ الا التعبد فقط، ہم نے عبادت کرنا. احیانا یلجأ الانسان الى قول بالتعبد سدا للباب، وهذا حسن. اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ عبادت کا ہے اور اس میں علت کو نہیں دیکھا جاتا کیونکہ امر تعبدی محض ہے. جیسا فرماتے ہیں بعض مسائل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ تعبد کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، بات اچھی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں کوئی علت نہیں ہے. اور ان مسائل میں، ان شریعت کے مسائل میں جس میں علت واضح نہیں ہے یا علت مخفی ہے، جیسے کہ عبادت کے امور ہیں، تو اس میں خاموشی اختیار کرنا اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ عقل لڑانا اور کوئی ایسی علت نکالنا جس کی کوئی دلیل نہ ہو اور جو شریعت کے مخالف ہو. اور اس کے فائدے بھی ہیں، نمبر ایک، تاکہ لوگ عادی ہو جائیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اگرچہ ہمیں کوئی علت نظر آئے یا نہ آئے، اس ایمان کے ساتھ کہ ہماری عقل کمزور ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، وجہ کو ضرور ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ، جب ہم نص پہ اعتماد کرتے ہیں تو پھر مومنین کے بیچ میں جتنے بھی اختلاف ہو ختم ہو جاتا ہے. نہیں تو کافر پھر جدال کر سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے وما كان للمؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. سورۃ الاحزاب نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی مومن مرد یا مومن عورت کے لیے جائز نہ تھا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم جاری کر دیں کہ ان کے لیے کوئی اختیار ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے تو سر جھکا کے اس کو تسلیم کرنا ہے. لیکن بعض لوگ جو ہیں، بلکہ اکثر لوگ، کثیر من الناس يحاول التماس علة الاحکام الشرعیہ، وہ دیکھتے کہ اس حکم شرعی میں کوئی علت ہے یا نہیں. وهذا حسن، کیسا فرماتے اس میں یہ اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. ولا ننکره بل نؤیده، ہم اس کو انکار نہیں کرتے، اس کی تائید کرتے ہیں. لیکن کون نجعله اصلا فيكون اصل معرفة العلة، هذا فيه نظر. لیکن اس کو بنیاد بنانا اور ہر مسئلے میں پہلے علت کو دیکھنا، وجہ کو دیکھنا، یہ بات نظر ثانی کے مستحق ہے کہ ہر بات کی علت کے لیے اصل نہیں بنایا جاتا. ہاں کوئی جاننا چاہتے تو اچھی بات ہے، اس سے مزید اطمینان ملتا ہے، لیکن اس کو بنیاد بنانا، ہر مسئلے میں علت کو دیکھنا، یہ بات درست نہیں ہے. بل ينبغي ان نعود اللجوء الى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالی کے حکم کی طرف لوگوں کو راغب کرے. آگے شیخ فرماتے ہیں وهذا هو المراد، یہی ہماری مراد ہے. بلکہ شیخ نے ایک مثال دی ہے، انظر وانظر الى جواب عائشه رضي الله عنها للمراه التي سالتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. ایک مسئلہ آیا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے کہ حائضہ عورت نماز قضا نہیں کرتی، روزہ قضا کرتی ہے، وجہ کیا ہے؟ اب جب نماز روزے سے بہتر ہے اور دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، روزہ چوتھا رکن ہے، تو جو چوتھا رکن ہے جو بعد میں اس کی قضا ہوتی، نماز کی قضا نہیں ہوتی. تو ایک عورت نے سوال کیا، دیکھیں جواب ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کیا دیتی ہیں. احروریت انت کہ تم حروری عورت ہو، کیا تم خوارج میں سے ہو؟ جواب دیکھیں، عورت خاموش ہو گئی. کیوں؟ فالخوارج يرون ان الحائض تقضي الصلاه والصوم، کیونکہ خوارج کے نزدیک یہ حکم ہے، یہ عقیدہ ہے ان کا، یہ نظریہ ہے کہ حائضہ عورت نماز بھی قضا کرے گی، روزہ بھی قضا کرے گی، دونوں چیزیں. تو اس عورت نے جواب دیا، لا ولكن اصل، میں ان میں سے نہیں لیکن میں سوال کر رہی ہوں، مجھے تعجب ہوا ہے، میں اس لیے سوال کر رہی ہوں. تو انہیں بڑا پیارا جواب دیا، ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتی ہیں قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ہمیں حیض جاری ہوتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہمیں حکم دیا جاتا کہ روزے کی قضا کرو، نماز کی قضا نہ کرو. تو سائل عورت خاموش ہو گئی، سکون آ گیا، ٹھنڈک سینے میں، ٹھنڈک ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ یہاں پر وہ علت جانا چاہتی تھی، آخر وجہ کیا ہے. تو ام المؤمنین نے کون سی علت بیان کی؟ اب علت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کیا ہے، لیکن ہمیں حکم دیا گیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ ہمارے لیے تو کافی ہے، ام المؤمنین کے لیے کافی ہے، تو تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے؟ سبحان اللہ. تو جن نصوص میں علت تعبدیہ ہوتی ہے، پتہ نہیں ہوتا، ان میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے، ان میں علت کی کھوج نہیں پیچھے لگتے. اس لیے خوارج کس سے کیا غلطی ہوئی، علت ڈھونڈتے انہوں نے کہا نہیں، ارے یہ تو نماز روزے سے بہتر ہے، جب روزے کا حکم دیا گیا تو نماز کا بمباب اولا ہونا چاہیے. یہ قیاس باطل ہے، کیونکہ جب علت ہے معلوم ہی نہیں ہے، اور قیاس کی شرط میں نے بیان کیا تھا کہ علت معلوم ہونا چاہیے، جب علت معلوم نہیں تو پھر قیاس ہو نہیں سکتا. جس نے قیاس کیا گمراہ ہوا کہ نہ ہوا؟ گمراہ ہوا، اور خوارج گمراہ ہوئے. شیخ صاحب آگے فرماتے ہیں یہی ہماری مراد ہے کہ ہم عوام الناس کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ جوڑ دیں، عقلی دلائل کے علاوہ. لیکن جو عقلی دلائل ہیں وہ نقلی دلائل کے ساتھ ہم معاند کے لیے استعمال ضرور کرتے ہیں، مخالف کے لیے، جو بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن عوام الناس کے لیے ہم استعمال نہیں کرتے. عوام الناس کو چاہیے جو عام مومن ہیں عام لوگ ہیں ان کو صرف آپ نقلی دلائل قرآن سنت میں سے نص بیان کرے وہ کافی ان کے لیے. اب جب معاند آتا ہے مخالف آتا ہے اور قرآن سنت کو پر سے پش ڈال دیتا ہے اور ان کے ان دلائل کو ماننے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر ہم عقل دلائل سے نقل دلائل کے بعد ہم ثابت کرتے ہیں دیکھیں یہ بھی علت موجود ہے یہ بھی وجوہات موجود ہیں. پھر شیخ نے چند مثالیں بیان کی ہیں وقت میں بیان کروں تو جس نے مزید دیکھنا ہے وہ شرح الاصول کی طرف چلا جائے اور اس مسئلے کو اچھی طرح دیکھ لیں. اگلی غلط فہمی جو ہے جن لوگوں نے قیاس کیا فہم نمبر چار جن لوگوں نے قیاس کیا ان کے بیچ میں اختلاف ہوا علت کو جاننے میں اختلاف ہوا اور شریعت نے اختلاف سے منع فرمایا ہے. شریعت نے تو حکم دیا ہے اجتماع کا اختلاف سے منع فرمایا ہے. تم لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ قیاس معتبر ہے بلکہ دین کا حصہ ہے قرآن سنت و اجماع کے بعد تیسرا حصہ ہے دین کا ماخذ دین ہے چوتھے نمبر پہ. جو چیز مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرے وہ دین کے حصے کیسے بن سکتی ہے؟ اس کے جواب میں ابھی کتابیں موجود نہیں ہیں یہ باہر سے غلط فہمی ہے اس کے جواب باہر سے میں دیتا ہوں خود. اس میں کوئی شک نہیں کہ شریعت نے اختلاف سے منع فرمایا اور تفرقے سے منع فرمایا دونوں میں فرق ہے اختلاف اور تفرقے میں فرق ہے. شریعت نے دونوں سے منع فرمایا ہے لیکن بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے مسائل اجتہادیہ میں اختلاف ہوتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے اس کا فیصلہ غلط ثابت ہو اس کو ایک اجر ملا اور اگر صحیح ثابت ہو دوگنا اجر ملا. تو جس کا فیصلہ غلط ثابت ہوا ایک اجر ملا اسے وہ اس کی مخالفت نہیں کرے گا جس کا فیصلہ صحیح ثابت ہوا وہ دوگنا اجر ملا. مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی اور دونوں صحیح ہیں کہ نہیں؟ جب اجر ملا تو دونوں صحیح ہیں نا. فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کو دوگنا اجر ملا اور ایک کو ایک اجر ملا. تو اختلاف بعض مسائل میں ہوگا شریعت میں. مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس اختلاف کی وجہ سے تفرقہ پیدا ہو جائے یہ جائز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اجتہاد شریعت کا حصہ ہے اس کو ہم روک نہیں سکتے ہم ورنہ پھر تقلید عام ہو جائے گی نا. تو اجتہاد موجود ہے جب اجتہاد موجود ہے اختلاف بھی ہوگا اختلاف رائے بھی ہوگی. تو اختلاف کا ہونا اس معاملے میں مذموم نہیں ہے. مذموم تب ہوتا ہے غلطی تب ہوتی ہے جب اس اختلاف کو دور نہ کیا جائے اور یہ دوری جو ہے اختلاف کی وجہ سے تفرقہ نہ بن جائے. اسے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی فرقوں میں بٹ جائے گی تفرقہ ہو جائے گا. وہ تفرقہ کب ہوتا ہے؟ جب اختلاف ہوا اور اس اختلاف کو ختم نہ کیا جائے. اور دوسرے نمبر پہ سلف کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن انہوں نے اس اختلاف کی وجہ سے تفرقہ نہیں کیا. تعجب کی بات دیکھیں بعض مسائل میں اختلاف ہوا ہے یہاں تک اختلاف ہوا کہ صحابہ کرام آپس میں جنگ بھی ہوئی. مجتہدین تھے اجتہاد کی بنیاد پر تھی لیکن ان میں تفرقہ ہوا تفرقہ نہ ہوا. ایک دوسرے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے سبحان اللہ دیکھیں ایک دوسرے کی بات بھی سنتے تھے اور جب دلیل آ جاتی تھی تو میدان جنگ کو چھوڑ دیتے تھے ایک دلیل کی وجہ سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سیدنا زبیر اور طلحہ رضی اللہ عنہم سیدنا عائشہ کے ساتھ تھے سید عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم صحابہ اجمعین جنگ جمل میں اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ عنہم تھے اور سیدنا عمار بن یاسر بھی سیدنا علی کے ساتھ تھے. تو میدان جنگ میں آپ ذرا غور کریں سیدنا علی گھوڑے پہ آتے ہیں سیدنا زبیر سیدنا طلحہ گھوڑے پہ آتے ہیں دونوں اترتے ہیں گلے ملتے ہیں مخالف ہیں تلواریں ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہیں گلے ملتے ہیں دوسرے کا حال پوچھتے ہیں. سیدنا علی ایک حدیث سناتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیدنا عمار کو فئہ باغیہ جو ہے جو باغی گروہ ہے وہ قتل کرے گا. سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث فوراً یاد آ گئی رونے لگے اور فوراً میدان جنگ چھوڑ دیا. جا کے خیمے میں بیٹھے روتے رہے، میدان جنگ چھوڑ دیا. پھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، سیدنا علی ان سے ملے، گلے ملے اور یہی حدیث سنائی. سیدنا زبیر بھی بھول گئے تھے، ان کو یاد ہے، انہوں بھی میدان جنگ چھوڑ دیا. صحابہ کرام میں اختلاف ہوا ہے، اجتہاد کی وجہ سے اختلاف ہوا ہے، لیکن جب نص سامنے آ گیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آ گیا تو اپنے ہاتھ روک لیے. وجہ جانتے وجہ کیا ہے؟ اپنی نفس کے لیے جنگ نہیں تھی، اپنی خواہش نفس کے لیے جنگ نہیں تھی. جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے وہ ہی دین ہے، نہیں یہ بات نہیں تھی. یا آج بعض مسلمانوں میں بات بہت عام ہو گئی ہے، جو میرے دل کرتے وہی دین ہے، وہی اچھا ہے، ہرگز نہیں. وہاں پر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ گردن بھی کٹ جائے تو کٹ جائے. اور یہی ہوا، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ میدان چھوڑ کے گئے، ایک منافق جو سیدنا علی کے گروہ میں تھے وہ انہوں نے پیچھا کیا اور کہا میں آپ کا ساتھی ہوں، میں نے بھی جنگ چھوڑ دی ہے. واپس مدینہ آ رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا، سیدنا زبیر آگے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، جو ہی نماز پڑھنا شروع کی اس شخص نے قتل کر دیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، گردن کٹوا دی. یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے نصوص کے سامنے، حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ میں گردن بھی کٹوا دی. تو اختلاف ہوا ہے لیکن اس اختلاف کو تاویل نہیں دی، طول نہیں دیا، لمبا نہیں کیا، یہاں تک کہ تفرقہ ہو جائے. پھر تفرقے کے بعد آج دیکھا مسلمانوں کو کیا حال ہے. تیسری بات یہ ہے کہ قیاس جو ہے یہ امر اجتہادی ہے، قیاس کوئی نئی چیز ایجاد کردہ نہیں ہے دین میں، قیاس ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد بدعت ہے، ایک نئی چیز ایجاد کی گئی ہے شریعت میں، نہیں، ہرگز نہیں. بنیادی دلائل موجود ہیں، وہ تفصیل میں آگے بیان کروں گا. اور قیاس میں ہوتا کیا ہے، اگر تھوڑا غور کریں، کیا قیاس میں ایک نیا حکم صادر کیا جاتا ہے یا چھپے ہوئے موجود حکم کو ظاہر کیا جاتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ قیاس میں ایک حکم جو معدوم ہے نہیں، اس حکم کو ایجاد کیا جاتا ہے، یا ایک حکم جو موجود ہے جو چھپا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا واضح، اس کو اجتہاد کر کے چھپے ہوئے حکم کو واضح کیا جاتا ہے پردہ ہٹانے کے بعد؟ دوسرا آپشن. کتنی مثالیں دی ہیں، اب یہی مثال لے لیں آپ، لڑکی نے شادی کرنی ہے، لڑکی بھی راضی ہے، والد بھی راضی ہے، لڑکی نے کہہ دیا میں نے شادی کرنی، شادی نہیں ہو رہی، اب خاموش اختیار کر کے شادی ہو جاتی ہے. اب اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ قیاس کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ اذن ہوا سمات ہوا، یہ کم سے کم درجہ ہے قبول کرنے کا، یعنی اور کنواری عورت، کنواری لڑکی جو ہے، مسلمان بیٹی جو ہے، شرم و حیا میں زندگی بسر کرتی ہے، اسے شرم آتی ہے کہ اپنے باپ کے سامنے کہے ہاں میں نے شادی کرنی ہے، شرم آتی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کرتی ہے. خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ رضامندی ہے. اگر کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ دوستانہ ماحول ہو اور اس کا باپ کہے بھائی تمہارا جو کزن ہے وہ بہت اچھا ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہاں مجھے پسند ہے، اس میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج ہے اس میں شرائن؟ کوئی حرج نہیں ہے. وہ کہتے نہیں، نکاح نہیں ہوتا. وہ جب تک خاموشی اختیار نہیں کرتے نکاح نہیں ہو سکتا. اب جب ہم نے یہ کہا کہ نکاح ہو جاتا ہے اگر عورت کہہ دے، تو ہم نے کوئی نیا حکم صادر کیا ہے؟ ایک چھپا ہوا حکم موجود تھا، اسی حدیث میں موجود ہے جس میں اذن ہوا سماتوا، کہ اس کے لڑکی کی اجازت اسی خاموشی میں ہے، اسی کے اندر حکم موجود ہے کہ نہیں؟ اگر رضامندی کے الفاظ بھی استعمال کر تب بھی جائز ہے یا موجود نہیں ہے؟ موجود ہے. تو قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھپے ہوئے حکم کو واضح کیا جاتا ہے صرف. ہاں اگر ایک نئے حکم صادر ہوتا تب ہم کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ہم نے کون سا نیا حکم صادر کیا ہے؟ اور جتنی مثالیں قیاس کی، چاول کی مثال لے لیں آپ، چاول ہے اور گندم ہے، گندم میں سود جاری ہے، اب چاول میں وہ کہتے ہیں سود جاری نہیں ہے، چاول میں سود جاری ہے، دلیل کہاں پہ ہے؟ اسی حدیث میں ہے، چھپی ہوئی ہے. چھپی ہوئی کیوں ہے؟ کیونکہ علت چھپی ہوئی ہے. تو قیاس میں کیا ہوتا ہے؟ اس علت کو ہم واضح کر کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں اسی پہ توڑتے جائیں، جو اس کے مطابق ہو تو اس کا حکم بھی اسی دلیل میں شامل ہو جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ جن فقہاء نے اختلاف کیا، مثال کے طور پہ بعض نے کہا کہ چاول اور گندم کی جو مثال ہے کہ علت جو ہے وہ صرف مکیل ہے, کیوں ماپا جاتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں مکیل بھی ہے اور طعم بھی ہے, اختلاف ہو کہ نا اختلاف ہو. تیسرے نے کہا نہیں دونوں نہیں ہے, مکیل بھی ہے مطعوم بھی ہے, کھائے بھی جاتے ہیں اور ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. تو ہم نے کہا تیسرے زیادہ بہتر ہے, اس لیے جو چیز ماپی جاتی ہے خاص برتن میں مکیل ہوتی ہے اور اسے کھائے بھی جاتا ہے اور ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے اس میں سود ہے. تو اس میں سیب سود میں شامل ہے؟ سیب نہیں ہے. مالٹا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ماپی تو جاتی ہیں, تولی جاتی ہیں, کھائی بھی جاتی ہیں, لیکن ذخیرہ نہیں کی جاتی. اور ماپنے کا جو طریقہ وہ تولنا ہے, وہ کیل نہیں برتن میں تو یہ ماپے جاتے, تو فرق ہے. تو یہاں پر جو اختلاف ہو بعض فقہا کا, بعض نے کہا کہ سیب میں بھی سود ہے, انہوں نے یہاں پہ دین کو توڑنے کے لیے یہ فتوا جاری کیا؟ نہیں, اگرچہ ان سے اجتہاد میں غلطی ہوئی لیکن انہوں نے کسی نص کو سمجھنے کے لیے یہ بات بیان کی ہے, ان دین کو توڑنے کی ضرورت نہیں کی. تو اختلاف واقع ہوا. اب ان کا جس شخص نے یہ فتوا دیا ان کو اس اجتہاد کا اجر ملا کہ نہ ملا؟ اجر ملا. بات ان لوگوں کے جو تعصب کرتے ہیں اور اتنے دلائل کے سامنے بھی اس امام کی بات کو مانتے ہیں جس نے غلطی کی ہے, جس کو ایک اجر ملا ہے, وہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں جو ان دلائل کو سامنے رکھ کر بھی امام کی بات کو سنتے ہیں اور دلیل کو چھوڑ دیتے ہیں, وہ خطرے میں ہیں. یہ غلط بات ہے. یہاں پر ہم کہتے ہیں یہ قیاس باطل ہے, یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پانچ نمبر پہ صحابہ کرام میں جو فروع مسائل میں اختلاف ہوا, اصول میں اختلاف کبھی نہ ہوا ان کا. اصول کے مسئلہ کوئی بھی دیکھ لیں آپ, کبھی اختلاف نہ ہوا. اور یہی ہمارا بھی طریقہ ہونا چاہیے سلف کی طرح, جب ہم موجود ہیں اختلاف ہوگا, اختلاف ختم کرنا بھی ضروری ہے. میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ اختلاف ہوگا تو اس کا مطلب ہے ہم مختلف رہے, ہرگز نہیں. اختلاف ہوگا امت میں, جیسا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھا میری امت میں, بس جب تم اختلاف دیکھو تو کیا کرو؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین من بعدی افضل علیہ بالنواجذ. جب تم اختلاف دیکھو تو میری سنت مضبوط استطاع میں رکھنا اور میں صحابہ کرام سنت کو مضبوط استطاع میں رکھنا, افضل دونوں نوکیل دادوں سے مضبوط استطاع میں رکھنا. پھر فرماؤ یاکم محدثات الامور, اور بدعت سے بچنا, ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے, جیسے کہ ترمذی کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ. تو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے. اگلی غلط فہمی بلکہ اسی میں آخری چھٹے نمبر پہ مجتہدین سے اختلاف کیوں ہوا, بات تو یہ ہے. دیکھیں نص کو دیکھنے کے لیے یا نصوص کتاب و سنت کی دلالت جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے طریقے ہیں مختلف. یعنی ہم دلیل کیسے اخذ کرتے ہیں قرآن سنت سے, اس کے طریقے. نمبر ایک النص والتصریح, کہ نص کے اندر صریح واضح الفاظ موجود ہیں جس سے ہم دلیل اخذ کرتے ہیں. اس کی مثال حرمت علیکم المیتۃ, تمہارے اوپر مردار جانور حرام ہے. اب کوئی سوال کرتے مردار جانور کھانے کا حکم کیا ہے, میں کہتا ہوں حرام ہے, اس کی دلیل قوله تعالی حرمت علیکم المیتۃ. اب جو دلیل میں نے بیان کی ہے اس میں واضح الفاظ صریح الفاظ ہیں کہ نہیں کہ مردار حرام ہے؟ یہ اس کی مثال ہے کہ واضح الفاظ موجود ہوتے ہیں. اب یہاں پر نہ تو قیاس کی ضرورت ہے, نہ کوئی علت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, نہ کچھ, واضح الفاظ ہیں بطور دلیل پیش کر دیے. نہیں سنے نا, بتا رہا ہوں میں آپ کو, اب یہ سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے, حرمت علیکم المیتۃ کہ مردار جانور حرام ہے. پھر ایک شخص آگے کہتا ہے بھائی مچھلی ہم کھاتے ہیں مردار ہوتی ہے. پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کے متعلق ہوا الطہور ماء الحل میتۃ, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار جانور بھی حلال ہے. اب یہاں پر نص صریح ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ بھی نص صریح ہے, مسئلہ حل ہو گیا. یعنی ہر مردار جانور حرام ہے سوائے پانی کے مردار جانور کے, سمندر کے مردار جانور کے. ٹھیک ہے, یہ اسے کہتے ہیں نص صریح. نمبر دو طریقت العموم والشمول, کہ نص عام ہے اسی کے اندر دلیل موجود ہے, قيلها نص واضحة بالكل، نص صريح دوسرة طريقة العموم والشمول، نص عامها شاملها وسيكندري مسلك دليل به موجودها طريقة العموم والشمول كهتين سيكون. اسكي مثال مي، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، هر بدعة قمراهية. اب اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے نہیں جی جشن میلاد النبی منانا جو ہے وہ اچھی بدعت ہے، میں کہتے ہوں نہیں یہ گمراہی ہے. اس کی دلیل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کل محدث بدعہ و کل بدعت ضلالہ، دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. وہ کہتے نہیں مجھے دکھاؤ جشن میلاد النبی بدعت کہاں پہ ہے. نص صریح کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ آپ فرماتے جشن میری ولادت کے جشن منانا بدعت ہے، یہ نص صریح ہے کہ نہیں؟ صریح ہے. اب ایسا کوئی نص موجود ہے؟ نہیں ہے. ہم جب انکار کرتے ہیں کہ جشن میلاد النبی منانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے، تو دلیل کیا ہوتی ہے ہمارے پاس؟ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کل محدث بدعہ و کل بدعت ضلالہ. اب یہاں پر نص عام ہے، کل عام ہے کہ نہیں؟ عموم میں سے ہے کہ نہیں؟ کل عموم میں سے، ہر بدعت گمراہی ہے. اور جب جشن میلاد النبی بھی بدعت میں شامل ہے تو پھر گمراہی ہوا کہ نا؟ گمراہی ہوا. یہاں پر دلیل جو ہے شموم اور عموم میں ہے کہ نہیں؟ شمول اور عموم میں ہے. اس کی دوسری مثال، سگریٹ نوشی حرام ہے یا حلال ہے؟ حرام ہے. نص صریح کوئی ہے؟ نص صریح مطلب یہ ہے کہ یوں لکھا ہو قرآن مجید کی آیت میں حرم علیکم شرب الدخان، نعوذ باللہ، کہ تمہارے لیے سگریٹ نوشی حرام کر دی گئی ہے. کوئی ایسا نص ہے؟ کوئی حدیث ہے؟ نہیں ہے. اچھا، لیکن قرآن مجید بعض اوقات عام الفاظ استعمال کرتا ہے یا اشارہ دیتا ہے. اشارہ کی بات میں آخر میں کروں گا، ایک اور یہاں پر عام عموم کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ پیارے نبی ہیں، امی نبی ہیں، وہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبائث کو حرام قرار دیتے ہیں. اب طیبات جنس الطیبات عام ہے، جنس الف لام ال جو ہے، والخبائث جنس الخبائث. تو جنس الطیبات سارے عموم ہیں، سارے کے سارے حلال ہیں، اور جنس الخبائث سارے کے سارے حرام ہیں. سگریٹ نوشی خبیث ہے یا طیب ہے؟ جب ثابت ہو جاتی ہے کہ خبیث ہے تو پھر حرام ہے. دلیل قرآن کی آیت ہے، گرچہ دوسری آیات بھی موجود ہیں جس میں یہ کہ اسراف ہوتا ہے، نفس کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے، مختلف بیماریاں آتی ہیں، مختلف آخر تک، لیکن وہ خبیث ہے تو یہی کافی ہے. تیسرا طریقہ دلیل کو جاننے کا، ان طریق التنبیہ، آگاہ کرنے کا. آگاہ کیا جاتا ہے کسی مسئلے سے اور اس آگاہی میں دوسری چیز چھپی ہوتی ہے اس کے ساتھ. مثال کے طور پہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، والدین کو اف تک نہ کہو. اب اس میں چھپی بات کیا ہے؟ والدین کو مارنا. جب اف کہنا جائز نہیں ہے تو ہاتھ اٹھانا یا ہاتھ دکھانا، اٹھانا دور کی بات، ہاتھ دکھانا جائز ہے. اچھا، اف جائز نہیں ہے، اونچی آواز میں بات کرنا جائز ہے؟ یہ اونچی آواز میں بات کرنا، ہاتھ دکھانا یا مارنا، اس کی دلیل کہاں ہے؟ نص موجود ہے. نص سے کیسے لیا ہم نے؟ تنبیہ سے. جب ہمیں خبردار کیا گیا ایک چیز سے جو اس چیز سے زیادہ بڑی ہے، اس سے بھی ہمیں خبردار کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں عن طریق التنبیہ. ٹھیک ہے، اسے پہلے والا ہے عن طریق العموم والشمول. دلیل عام ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہمیں والشمول، عموم شمول شامل. ان تینوں کو جو ابھی طریقے میں نے بیان کی ہیں ان کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ، معرفت مفہوم الموافقہ. یعنی نص جو ہے اس کی موافقت میں اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، مفہوم الموافقہ. اچھا، اب چوتھے نمبر پہ ہے مفہوم المخالفہ، طریقۃ معرفت مفہوم المخالفہ. جو نص ہے اس کا ایک فہم واضح ہے، اس کے اندر ایک چھپا ہوا دوسرا فہم جو اس کے برعکس ہے وہ بھی دلیل بن جاتا ہے، جو اس کے عکس وہ بھی دلیل بن جاتا ہے. اس کی مثال دیکھیں، اب یہ کہنا, اچھا دوسری مثال دے دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں زکوۃ کے متعلق, فی الغنم السائمہ الزکاۃ, جو مویشی بکریاں گائے اور اونٹ خود چرتی ہیں ان میں زکوۃ ہے. اس کا مطلب ہوا جو بکریاں خود نہیں چرتی ان کو چارہ ڈالا جاتا اس میں زکوۃ نہیں ہے. یہ مفہوم کہاں ہے؟ حدیث میں تو ہے جو بکریاں خود چرتی ہیں اللہ تعالیٰ کی سرزمین پر ان پر زکوۃ ہے, اس کے مالک جو ہے وہ زکوۃ نکالے گا. اس تفصیل سے جو بیان کی ہے کہ 40 بکری ہے تو ایک, 30 گائے ہے تو ایک, 25 اونٹ ہے تو ایک بکری, اس طریقے سے. اب یہ جو مفہوم ہے یہاں پہ, اگر کوئی شخص آ کے کہے جو بکری خود نہیں چرتی اس کو مالک اسے چارہ دیتا ہے اپنے پیسوں سے خرید کے, اس پر زکوۃ نہیں ہے, اس کی بات درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے, آپ درست کیوں کہتے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, دیکھیں لفظ فی الغنم السائمہ الزکاۃ, السائمہ جو خود چرتی ہے اس میں زکوۃ ہے. اب السائمہ کو کیوں قید لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فی الغنم الزکاۃ, بکری میں زکوۃ ہے, کافی نہیں تھا؟ اب سائمہ کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ نہیں؟ وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ سن یہ بیان کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں شریعت کتنی آسان شریعت ہے, فطرت کی شریعت ہے. جو لوگ اپنی جیب سے چارہ ڈالتے ہیں ان کا خرچ ہو رہا ہے اور بکریاں ان کے پاس ہیں ان میں زکوۃ نہیں ہے. زکوۃ کس چیز میں ہے؟ اگر بکریوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس مال میں زکوۃ ہے جو اس کے پاس اس کو ملے گا, بکری کی تعداد میں زکوۃ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر دلیل کہاں سے ملی ہمیں؟ مفہوم المخالف. اس مفہوم کی مخالفت کیا ہے؟ کہ اگر بکریاں خود نہ چرتی بلکہ اس کا مالک انہیں خرید کر چارہ ڈالتا. ٹھیک ہے. چوتھا نمبر ہے. پانچویں نمبر پہ بطریقۃ القیاس, دلیل کو سمجھا جاتا ہے یا دلیل کو اخذ کیا جاتا ہے نصوص سے, قرآن اور سنت سے, قیاس کے ذریعے سے. وہ کیسے؟ اگر شریعت میں ایک نص موجود ہے کسی حکم شرعی پہ, کسی چیز کا حکم پہ, اور اس کے اندر ایک معنی موجود ہے اور وہ معنی کسی اور چیز میں بھی موجود ہو جس کا شریعت نے حکم جاری نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا, کیونکہ شریعت جو ہے وہ احکم الحاکمین کی شریعت ہے, حکمت والی شریعت ہے, ترازو ہے, مستقیم شریعت ہے, سیدھی شریعت ہے, دو ایک جیسی چیزوں فرق نہیں ڈالتی اور جو مختلف چیزوں کو برابر نہیں کرتی, تو اس کا مطلب یہ لازم آتا ہے کہ جو دو ایک جیسی چیزیں ہیں, ایک کا حکم موجود ہے دوسرے کا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا اجتہاد کر کے اس چیز جس کا دلیل موجود نہیں ہے اس کو اس پر تولا جائے جس کی دلیل موجود ہے اور اسی کا حکم اسی کو دیا جائے. اور یہی ہے وہ عدل اور ترازو جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, نازل فرمایا ہے, وہ جو معتبر ہے. اور جو ان کے علاوہ ہو, اچھا ایک پانچواں ہو گیا, چھٹا جو ہے اشارہ ہوتا ہے. بعض وقت اشارے سے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہے, سمجھ والے کو سمجھنا چاہیے کہ اس اشارے کے اندر دلیل موجود ہے. اس کی مثال دیکھیں, آج فون ہے انڈیا سے, ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ بھائی جو منکرین حدیث ہیں وہ ہمیں یہ چیلنج کرتے ہیں کر رہے ہیں کہ قرآن مجید سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے, ہمیں قرآن کی آیت چاہیے بس, قرآن میں نہیں ہے تو قبر عذاب نہیں ہوگا, کیونکہ منکرین حدیث قبر کے عذاب کے منکر ہیں. کیوں؟ قبر کے عذاب کی جتنی بھی دلائل ہے سب حدیث میں موجود ہیں, حدیث میں ہے ساری, کہتے قرآن سے ہمیں دلیل دکھاؤ. پہلی بات یہ میں ان کو یہ سمجھایا ہے کہ یہ جو لوگ, اور یہ حقیقت بات ہے, جو لوگ منکرین حدیث ہیں حقیقت میں منکرین قرآن ہیں حقیقت میں. کیونکہ اگر میں آپ میرے سامنے بیٹھے, میں آپ کی آدھی باتیں سچ مانتا ہوں آدھی باتیں غلط مانتا ہوں. کیا میں آپ کو سچا کبھی مانتا ہوں؟ کیا خیال ہے؟ یہ عقل کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آدھی وحی پر تو ایمان ہے اور دوسری وحی پر جو بخری وحی اس پر ایمان نہیں ہے, اور جو دوسری وحی ہے وہی قرآن سے بھی ثابت ہے. تو پہلے میں نے کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر ترس کھاؤ, ایسے لوگوں سے بحث نہ کیا کرو. یہ کام ہے علماء کا, علماء کے لیے چھوڑ دو. یہ لوگ آتے ہیں عوام کی طرف, علماء کی طرف لوگ نہیں جاتے. یاد رکھیں مقرن حدیث علماء کی طرف نہیں جاتے, ان کے پاؤں لرزتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ دلائل سے یہ ہمیں زمین کے برابر کر دیں گے. اگر آئیں گے علماء کی طرف تو براہ راست انکار حدیث کی بات جرات نہیں کریں گے. اور میرا تجربہ ان کے ساتھ, میں خود طالب علم ہوں, چھوٹا سا عالم نہیں ہوں میں. میرے پاس تقریباً پچھلے 10-12 سالوں میں 3 قسم کے لوگ آئے مقرن حدیث, اور تینوں کا بالکل مختلف رویہ تھا. براہ راست انکار حدیث کی بات نہیں کریں گے, کوئی فتنہ شبہ چھوڑ دیں گے, قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ کہیں یہ تو حدیث کے مخالف ہے, تاکہ آپ خود کہیں کہ حدیث قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے جو تھوڑا سا علم دیا ہے اس کے مطابق دوسری مرتبہ نہیں آئے, ضرورت نہیں کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, کہتے میں کینیڈا سے آیا ہوں اور میں قرآن مجید کی ریسرچ کر رہا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, ریسرچ کر رہے. اب کس چیز کی ریسرچ ہے؟ کہ تفسیر کی, کہ قرآن کی جو کوئی اچھی سی تفسیر. میں کہ تفسیر تو علماء کی موجود ہے الحمدللہ. کہتے ہیں یہ تفسیر موجود ہے, اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی موجود ہے. میں کہ یہ تو بات درست ہے, وہ معصوم تھوڑی ہیں, فرشتے تھوڑی ہیں, کہیں نہ کہیں غلطی ہو جاتی ہے. اگر ایک عالم سے غلطی ہو تو دوسرا عالم دور کر دیتا ہے. وہ تفسیر اگر آپ نے پڑھنی ہے تو تفسیر بن کثیر ہے, ابن جریر الطبری ہے, تفسیر امین شنقیقی ہے, ابو البیان, بڑے پیاری تفسیر ہیں آج کے دور کی ہے. آپ یہ پڑھیں دیکھیں انشاءاللہ. کہتے ہیں میں نے آپ سنا, میں آپ کی طرف آیا ہوں, میرے 2-3 مسائل ہیں. اچھا پہلا مسئلہ اسی پر بات ہوتی تھی. کہتے ہیں قرآن مجید میں جو مہینے ہوتے ہیں, مہینے, یہ مہینے جو ہیں 30 ہیں, عربی مہینے 29 نہیں ہوتے. میں نے کہا کیسے؟ کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں کہ ظہار, ظہار کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو, اسے ظہار کہتے ہیں. اب جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, ہم بھی اسے نہیں کر سکتا, یہ اس کی سزا ہے. اس کا کفارہ کیا ہے؟ گردن آزاد کرنا یا 2 مہینے روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. 60 مسکین. اب بات کیا ہو رہی تھی؟ عربی مہینہ 30 کا ہوتا ہے, اسی کو مہینے کا ذکر ہے نہیں. دیکھیں کس کس طرح گھماتے ہیں. کہتے اللہ تعالی نے فرمایا ہے شہرین متتابعین, 2 مہینے مسلسل روزے رکھے, اور پھر 2 مہینے کے سامنے فرمایا 60 مسکین. اگر 2 دن روزے نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکین ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 دن روزہ کے سامنے 1 مسکین کو کھانا, 2 مہینے میں 30 اور 30 کا 2 مہینے ہو گئے تو 60 مسکین کو کھانا. اگر 1 مہینہ 29 کا ہو جاتا تو پھر 60 مسکین نہ ہوتے, 59 ہوتے. اگر 2 29 کے ہو جاتے تو پھر 58 ہوتے. تو مہینہ جو ہے وہ 30 کا ہی ہوتا ہے. میں نے کہا آپ میری بات سنیں, آپ کو پتا ہے کہ مہینہ 30 ہے, عربی مہینہ 30 ہوتا ہے, 29 بھی ہوتا ہے, 30 بھی ہوتا ہے, 29 بھی ہو سکتا ہے. یہ کس کا فرمان ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, وہ میرا ایمان ہے کہ سچ ہے. کہتے ہاں وہ بات ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فرمان کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دی ہے. آپ کیا سمجھتے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرمان کی مخالفت کریں گے؟ نہیں, کہتے نہیں, نعوذ باللہ, ایسے نہیں ہو سکتا. تو پھر میں نے کہا, کہتے غلطی وہاں پہ نہیں ہو سکتی کیا؟ اب میں نے کہا آپ سیدھے راستے پہ آؤ, حدیث پہ آنا چاہتے ہو تو سیدھے آؤ نا. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, اگر کیونکہ میں سند کی بات کرتا روایت بخاری میں ہے یا کہاں پہ ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, وقت میرے بھی زیادہ ان کا بھی زیادہ. میں کہا اچھا میری بات سنو, روزہ رکھنے میں مسکین کو کھانا کھلانے میں فرق ہے کہ نہیں؟ اب تھوڑا سوچنے لگا, کہتا فرق تو ہے, وہ روزہ ہے وہ کھانا کھلانا. میں نے کہا نہیں, دوسرے اعتبار سے روزہ انسان رکھتا ہے, یہ عبادت جو ہے اس کا تعلق فرد سے, مجھ سے ہے, صرف متعدی عبادت نہیں ہے. میں روزہ میں رکھتا ہوں, آپ کو اس کو فائدہ ہوا؟ آپ کو فائدہ ہوا نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے, آپ استاد سمجھ کے آپ بھی یہ سمجھے کہ میں بھی روزہ رکھوں, الگ بات ہے, لیکن متعدی عبادت نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے صرف اپنی ذات سے ہوتا ہے. اچھا, مسکین کو کھانا کھلانا یہ عبادت کون سی ہے؟ متعدی ہے یا نہیں؟ یعنی اس کا اجر مجھے بھی ملے گا, فائدہ مجھے بھی ملے گا اور دوسرے کو بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بھی ہے اور ارحم الراحمین بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا جب انسان انفرادی عبادت کرے تو زیادہ سے زیادہ کرے جتنا کر سکتا ہے, اسے فرمایا 2 مہینے. یہ 2 مہینے جو ہیں 29 بھی ہو سکتے ہیں, 30 بھی ہو سکتے ہیں, دونوں 29 بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب عبادت متعدی ہوئی یہاں پر 60 مسکین پورے کے پورے, کہ 58 مسکین کو نہیں بلکہ 60 کو فائدہ ہو. تو جہاں پر متعدی عبادت ہوتی ہے اس کے احکام دوسرے ہوتے ہیں, اور انفراد عبادت کے جو ہوتے ہیں وہ احکام دوسرے ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے قیاس کیسے کیا کہ مہینہ جو ہے وہ ایک فرد کے برابر؟ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں فرمایا کہ ایک روزے کے برابر ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ, یہ فرمایا نہیں. 2 مہینے مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ. اگر مہینہ 29 کے 29 کا آ جائے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ سزا ہے نا, سزا ہے کہ نہیں؟ اور اس سزا کو میں نے بھگتنا, اللہ تعالیٰ نے 2 دن کی تخفیف کر دی ہے, ارحم الراحمین ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. وہاں پر تخفیف کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہاں پر تعلق دوسرے انسان ہے جو فقیر ہے, جو محتاج ہے. وہاں پر 2 کو زیادہ دے دے تو کیا مشکل پڑ گئی ہے؟ ان پر بھی رحم ہو گیا, مجھ پر بھی رحم ہے, ان پر بھی رحم ہے. تو مہینے کتنے کا ہوا؟ پھر بات نہیں کی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سر آنکھوں پہ ہے. یہ میں نے چھوٹے سے مثال دی, اور بھی باتیں تھیں, لیکن یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کس طریقے سے نئی باتیں کرتے ہیں. اچھا, میں نے اسے کہا آپ ان سے چھوڑ دیں اور ان کو کہیں علماء کی طرف جائیں, اور آپ لوگوں کا میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے زیادہ بات نہ کیا کریں. یہ عوام الناس کو پکڑتے ہیں, ان کا شکار کرتے ہیں, ان کو نہ ادھر کرنے دیتے نہ ادھر کرنے دیتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, جو حدیث کا منکر ہو قرآن کا بھی منکر بن جائے گا, کیونکہ آپ صرف قرآن مجید سے, صرف قرآن مجید سے آپ شریعت پر عمل نہیں کر سکتے. آپ کی داڑھی بھی جائے گی, آپ کے ٹخنے کو پہلے شلوار بھی چلی جائے گی, سیدھی سی بات ہے. آہستہ 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 میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, نماز نہیں پڑھتے. بھائی کیا ہو گیا تمہیں؟ داڑھی تھی اچھی خاصی سے, کہ تو قرآن مجید میں تو نہیں کہ نماز اس طریقے سے پڑھو. دیکھیں انتہا دیکھیں, میں جانتا ہوں یہ لوگ ان کو بھی برا سمجھتے ہیں, لیکن وقت ان پر بھی آئے گا, آئے گا یہ وقت. بھائی کیا ہو گیا؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرمائے تو قرآن مجید میں, وہ اقیم الصلاۃ لذکری, اور نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. میں تو ذکر کر لیتا ہوں صبح شام کی, سبحان اللہ پڑھ لیا, الحمدللہ پڑھ, نماز تو پڑھ لی میں. اب ایسے مسلمان کا آپ تصور کر سکتے ہیں دنیا میں؟ بہرحال تم میں نے کہا اگر آپ کو دلیل چاہیے تو دلیل ہے قرآن مجید میں کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. یہ دلیل جو ہے, اگر وہ چاہتے کہ نہیں دکھاؤ قرآن مجید میں ہو کہ قبر میں عذاب ملتا ہے, اس لفظ سے تو نہیں ملے گا آپ کو. اگر آپ اشارتاً چاہتے ہیں تو اشارہ موجود ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ غافر میں آیت نمبر 46 میں, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. آگ, نار, آگ پر انہیں لایا جاتا ہے, فرعون کو اور فرعون کی قوم کو, غدوا وعشيا, صبح اور شام. ويوم تقوم الساعة, اور جب قیامت قائم ہوگی, ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, انہیں شدید عذاب میں داخل کر دو. یہ جو پہلا عذاب تھا آگ کا, کہاں پہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ آگ پر صبح شام ان کو ٹھہرایا جاتا ہے, ان کو عذاب چکھایا جاتا ہے صبح اور شام, اور پھر قیامت کے دن اشد عذاب ملے گا جو اس سے بڑھ کر ہے. تو پہلا عذاب کہاں ہے؟ قبر میں ہے کہ نہیں؟ اور قبر کا مطلب برزخ ہوتا ہے. قبر مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف باڈی کو آپ مٹی میں رکھیں, قبر مطلب برزخ کا نام ہے، جو لوگ جل کر راکھ بن جاتے ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں، اور لٹرلی ہم قبر کہتے ہیں، اور جو لوگ پانی میں گل سڑ جاتے ہیں اور مچھلیاں کھا جاتی ہیں وہ بھی برزخ میں ہیں، اور ان سے بھی حساب لیا جا رہا ہے. آج فرعون کی جسم کہاں ہے پتہ ہے؟ باڈی کہاں ہے فرعون کی؟ دنیا میں موجود ہے، دیکھ رہے آنکھوں سے، لیکن ہے کہاں؟ وہ برزخ میں ہے، عذاب کی چیز کو مل رہا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ آگ میں ان کو ڈالا جاتا ہے صبح اور شام. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، کیا اس پر راضی ہیں وہ؟ اس پر راضی نہیں. وہ کہتے نہیں، ہمیں دکھائیں کہاں پر واضح لکھا ہو. اگر آپ واضح لکھے میں چلیں گے تو اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، آپ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کی دلائل جو میں بیان کر رہا ہوں اسی طریقے سے دلائل ہیں، سارے واضح صریح نہیں ہیں. بعض میں آپ کو اجتہاد کر کے سمجھنا پڑتا ہے، بعض میں آپ کو علت دیکھنی پڑتی ہے، اور بعض بالکل واضح اور صریح ہوتے ہیں. آخری جو غلط فہمی ہے وہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحلال ما احل اللہ فی کتابہ، حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اپنی کتاب میں، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا اپنی کتاب میں، وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ، اور جس چیز پہ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کی یہ وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. ترمذی حدیث نمبر 1726، اور علامہ البانی نے حسن فرمایا، حسن درجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. تو کہتے ہیں اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہ جائز ہے. تو تم لوگ کیوں جاتے ہو قیاس کے پیچھے؟ جب شریعت مثال کے طور پہ گندم کا حکم بیان کیا ہے تو چاول سے خاموشی اختیار کی ہے، چاول خاموشی ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں اس خاموشی کو، جو آسانی تھی آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے جو آسانی کے تمہارے لیے، اسے حلال کے تم کیوں حرام کر دیتے ہو؟ اس میں کیوں سود جاری کر دیتے ہو؟ اس کے جواب میں پہلی بات، پوری حدیث دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عن السمن والجبن والفراء، گھی، پنیر، جبن اور فر والا کوٹ جو ہوتا ہے فرا، ان کا کیا حکم ہے؟ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اس حدیث کو بیان کیا الحلال ما احل اللہ والحرام، الحلال ما احل اللہ فی کتابه والحرام ما حرم اللہ فی کتابه وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ. یہاں پر تین چیزوں کے متعلق بعض صحابہ نے سوال کیا، گھی ہے، پنیر ہے اور فر والا کوٹ ہے. کیوں سوال کیا؟ کیونکہ بعض اوقات گھی آتا تھا کہاں سے؟ بلاد فارس سے، باہر سے آتا تھا، وہ کافر بناتے تھے. بعض اوقات خود وہاں پہ جو مشرکین رہتے تھے ان کا گھی استعمال ہوتا تھا، وہ بیچتے تھے، تو مشرک بھی بیچتے تھے، تجارت کرتے تھے کہ نہیں؟ تو جو گھی اور پنیر جو ہے، کیونکہ جانور کو ذبح نہیں کرتے، ذبح کرتے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور کافر کا ذبح کرتا جانور حرام ہوتا ہے، حرام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور گھی اور پنیر کہاں سے بنتا ہے؟ دودھ سے بنتا ہے. اور فرا، یہ جو کوٹ فر والے ہوتے ہیں، بعض جانوروں کے ایسے جانور ہوتے ہیں جن کو کھایا نہیں جاتا، یا بعض ایسے حلال جانور ہوتے ہیں جو کو ذبح نہیں کرتے، مسلمان ذبح نہیں کرتے، تو ہم پہنے یا نہ پہنے، یہ مسئلہ تھا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں جواب دے دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں جو لفظ استعمال کیا ہے فہوا مما عفا عنہ، اس کو ذرا سمجھنے کی تھوڑی سی ضرورت ہے. شریعت جس کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے وہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں. بعض ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر فرما دیا ہے کہ بھئی آپ کے سامنے یہ پانی کا گلاس رکھا گیا ہے، آپ کو ضرورت ہے کہ آپ کسی کی کھوج میں رہے کہ حلال ہے حرام ہے، آپ کے سامنے کوئی کورٹ آیا ہے، آپ کو ضرورت ہے کھوج میں کہ یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، ایک مردار حلال حرام جانور سے بنا ہوا ہے، کیونکہ اصل چیزوں میں کیا طہارت ہے، اصل میں یہ قاعدہ ہے چیزوں میں جو ہے پاک ہے. بلکہ اس سے بڑا مسئلہ دیکھیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سید عائشہ فرماتی ہیں کہ ہماری طرف گوشت آتا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ مسلمان نے ذبح کیا ہے کسی مشرک نے ذبح کیا ہے، ہم کیا کیا کریں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سم اللہ وکل، تم اللہ کا نام لے کے کھا لیا کرو. سبحان اللہ. تو اس جیسی چیزیں جو ہیں یہاں پر جو شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے وہ جائز ہیں، تو مشکل نہیں. لیکن دوسری قسم کے جو مسائل ہیں جیسے کہ چاول کا مسئلہ ہے جس کی علت موجود ہے اور اس جیسی علت دوسری چیز میں بھی موجود ہے، وہاں پر کیا شریعت نے کہا کہ خاموشی اختیار اس لیے کی گئی ہے کہ اجتہاد نہ کرو اور اس میں کوئی حکم جاری نہ کرو، تمہارے لیے حلال ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوا، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ تم جو چیزیں ایک جیسی نظیر کے ساتھ دیکھو جو برابر ہیں ان کو اس کا حکم دے دو. تو شریعت نے کبھی یہ حکم نہیں دیا کہ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو چیز حلال ہے اور اس جیسی جو دوسری چیز حلال اس کو یہ حکم نہ دو. دیکھیں الحلال ما حل اللہ فی کتابہ، اللہ نے حلال بیان کر دی ہے، اور حلال جسے میں نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہاں سے پتہ چلا؟ یا تو نص واضح ہے قرآن مجید میں یا واضح نہیں ہے، عام میں داخل ہے یا عام میں بھی نہیں ہے تو مفہوم مخالفت میں ہے، یا نمبر چار قیاس سے دیکھا جائے. اسی طریقے سے حرام کے مسائل، جو چیز حرام ہے قرآن مجید میں، جو اس جیسی حرام چیزیں جو قرآن مجید کا ذکر نہیں ہے وہ کچھ پہ تولو. اور سگریٹ نوشی ہے، میں نے مثال دی ہے، اب قرآن میں نہیں حدیث میں بھی نہیں ہے، تو ہم نے کیسے کہا کہ یہ حرام ہے؟ ایک نص ہمیں ملا ہے، اس نص کے اندر اس کا ذکر موجود ہے لیکن سگریٹ کے نام سے نہیں موجود، بلکہ اس سے بڑے چیز جس سے سگریٹ پہچانی جاتی ہے خباثت کے نام سے موجود ہے قرآن مجید میں. تو یہاں پر شریعت تو خاموش ہے سگریٹ کے متعلق، خاموش ہے کہ نہیں؟ اس مطلب سگریٹ نوشی جائز ہے، پھر تو دروازہ کھل جائے گا، اور ہر جو دیگر محرمات ہیں جو جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے حدیث میں نہیں تو لوگ کہیں گے تو حلال ہے. تو کیا احکم الحکیم شریعت یہی چاہتی ہے کہ جو چیزیں حرام ہو ان کا ذکر نہیں کیا گیا وہ تمہارے لیے حلال ہے؟ کیا خیال ہے؟ اب وہی مثال کہ لڑکی کہتی میں شادی کرنا چاہتی ہوں، کہتے حرام ہے نکاح نہیں ہوتا، کیا شریعت یہی چاہتی ہے؟ شریعت تو خاموش ہے، لڑکی بات کرے جواب دے کہ مجھے پسند ہے میں یہاں پہ شادی کرنا چاہتی ہوں، شریعت خاموش ہے کہ نہیں؟ شریعت خاموش ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہے کہ وہ کہ اگر بات کرے تب اس کی شادی کرو. حدیث میں کیا ہے؟ اس دن وہاں سمات ہوا، خاموشی اختیار کرے یہی اس کی اجازت ہے، یعنی اس کی شادی کرو. جو لڑکی بول پڑتی ہے میں نے شادی کرنی ہے، اب شریعت یہاں پہ خاموش ہے کہ نہیں؟ اگرچہ خاموش نہیں ہے، ہمیں پتہ چلا کہ شریعت نے بیان کیا ہے، خاموش آپ کو لگ رہی ہے کیونکہ آپ قیاس کے ممکن ہیں. اچھا اور مثال دیکھیں، اگر چوہا گھی میں گر جائے، اور اگر چوہی گھی میں گر جائے، حدیث میں آیا فأرہ چوہی مادہ جو ہے، تو اس گھی کو اس حصے کو ہٹا دیا کرے وہ حرام ہو گیا ہے. اچھا اگر چوہا گر جائے، اب شریعت چوہے پہ خاموش ہے، دیکھیں بات سے ناراض نہ ہونا، بعض واضح ہے شریعت جو ہے چوہے کا ذکر کیا، چوہی کا نر چوہے کا ذکر نہیں کیا، خاموش ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ نر چوہا حلال ہے اگر اس میں گر جائے گھی میں اور گھی کھا لو؟ جی بہتر طریقہ، شریعت تو خاموش ہے، لیکن شریعت نے ایک طریقہ بیان کیا ہے کہ اکثر چوہیاں ہی یہ کام کرتی ہیں، چوہے کم کرتے ہیں لہذا چوہے کا ذکر کیا گیا، تو مشکل کیا ہے اس میں؟ تو شریعت احکم الحاکمین کی شریعت ہے، شریعت جس چیز سے خاموشی اختیار کر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ جائز ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا جائز ہے تو ٹھیک ہے جیسے میں نے مثالیں بیان کی ہیں، اور اگر نہیں تو اس کو دیکھنا پڑے گا کیا شریعت پہ تولنا پڑے گا، اب اس میں خاموشی ہے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، تول کے دیکھو میرے بھائی. ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں یعنی بحث کرنا یا نظر دوڑانا علت کو دیکھنے کے لیے، دلیل میں جھانکنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کیا جس پہ خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کو دیکھا جائے نہ دیکھا جائے. وہ فرماتے ہیں البحث عما لم يوجد فيه نص خاص أم عام وشيز بيجيس بالنص ما هو يعني اسمه خبوش اختيار كي هو جاهي هو نص عام هو خاص فهو لا قسمين ودو قسم كهي نمبر ايك إن يبحث عن دخوله في دلالات النصوص الصحيحة من الفحوى والمفهوم والقياس الظاهر الصحيح فهذا حق يعني نصوص صحيحة مي نظر دو رأي ديكي مفهوم سمجھنے کے لئے ترازو اور قیاس کو دیکھنے کے جو واضح اور صحیح قیاس بشرط یہ کہ تو یہ صحیح ہے اور یہی طریقہ مجتہدین نے اختیار کیا مجتہدین کسی پہ اجتہاد کرتے مجھے بتائیں اجتہاد مطلب کیا ہے جب نص آپ کے سامنے واضح ہے تو اجتہاد کی چیز کا کرنا ہے اجتہاد تو کیا ہی اس چیز سے جاتا ہے یا تو نص کو سمجھنے کے لیے یا چھپے ہوئے مسئلے کو نکالنے کے جو اس نص کے اندر موجود ہے اور یہی طریقہ اختیار کے مجتہدین نے اور اسی طریقے سے انہوں نے احکام شریعہ کو سمجھا ہے اور پھر اپنے فتاوی دیے ہیں تو یہ طریقہ جائز ہے دوسرا طریقہ جو ناجائز ہے کہ وہ نصوص میں دیکھے اور اس کے فرق کی کھوج میں وقت لگائے اور جو نصوص ایک جیسے ان کو الگ الگ کر دے اور جو مختلف ان کو جوڑ دے یہ جائز نہیں ہے ہرگز جائز نہیں ہے نصوص قرآن مجید کی آیات اور صحیح احادیث جو ہیں کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص ان میں اس لیے نظر دہرائے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرے اس اعتبار سے کہ ان میں کوئی فرق نظر آتا ہے ایک جیسے مسائل کو الگ الگ کر دے کہتے ہیں اس میں فرق ہے اور جو ایک جیسے مسائل ان کو الگ الگ کر دے اور جو مختلف مسائل ان کو کہے کہ بالکل ایک جیسے ہیں یہ کسی کے جائز نہیں ہے یہ طریقہ غلط ہے اور دوسری بات جو جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ امور غیب جو ہمیں صرف خبر سے ملی ہیں ان میں ان کی کھوج میں لگنا ان کو دیکھنا کہ یہ کیوں ہیں اور کیسے ہیں پانچ نمازیں صرف کیوں فرض ہیں چھ کیوں نہیں ہیں روزے صرف رمضان کا کیوں فرض ہے دوسرے مہینے کا کیوں نہیں ہے یہ روزہ تو محرم کا بھی ہو سکتا تھا رمضان کا کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ کیوں ہے اچھا دو مرتبہ کیوں نہیں ہے زکوٰۃ ہم اتنے مقدار میں دیں اتنے میں کیوں نہیں ہے اڑھائی فیصد ہے تین کیوں نہیں ہے اس کھوج میں لگنا یہ امور تعبدیہ ہیں یا عقیدے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش پر کیوں ہے ہر جگہ موجود کیوں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو مخلوق کا بھی ہاتھ ہے ہاتھ کیوں اللہ تعالیٰ کے کیوں خبر دی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کی فرشتے ہیں نظر نہیں آتے تو نظر کیوں نہیں آتے فرشتے نظر آنے چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو کیوں نظر نہیں آتے ان چیزوں کے کھوج میں لگنا یہ امور غیبیہ ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی یہ غیب میں ہی رہے اچھے ہیں اور اسی غیب پر ایمان سے مومن اور متقی پرکھے جاتے ہیں اور عام لوگوں سے نمایاں ہوتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ یہی متقی لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں پھر نماز قائم کرتے ہیں سبحان اللہ تو غیب پر ایمان ایک بنیادی چیز ہے اگر کوئی شخص غیب کے امور میں کھوج کے پیچھے لگ جائے وہ یہ کہے کہ نہیں اس میں خاموشی ہے خاموشی کیا ہے اس مطلب یہ ہے کہ اگر فرشتے کی کھوج میں لگنے کے کیسے ہیں خاموشی مطلب یہ ہے کہ تم جائزے تمہارے لیے تم دیکھتے رہو اور یہ سمجھنے کی کوشش کرو فرشتے کی نور کی چیز سے بنے ہیں یا جن جو مخلوق ہمیں نظر نہیں آتی کھوج میں لگو کہ کیسے ہونے چاہیے اپنی عقل و قیاس کے ذریعے سے شکلیں بناؤ ان کی نہیں یہ جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کو چھپا دیا ہے واللہ اعلم یہ جامع علوم الحکم مرج حنبلی صفحہ نمبر 538 میں بتصرف کچھ میں نے چیزیں زیادہ کی ہیں اپنی طرف سے لیکن اصل بات انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گی یہ بعض غلط فہمیاں تھی قیاس کے متعلق اور دوسری اور بھی غلط فہمیاں ہیں لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کی روشن منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کوئی سوال آج کے درس سے
متعلق؟
سورۃ غافر، سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے، دو نام ہے سورۃ کے، غافر یا مؤمن، آیت نمبر 46 46.
دو سوال، پہلا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ صحابہ میں اصول میں اختلاف نہیں ہوا، اصول یعنی عقیدے میں اختلاف نہیں ہوا، تو یاد پڑتا ہے کہ کچھ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، کچھ کہتے تھے کہ نہیں دیکھا.
جی ہاں بھائی، کہ یہ سوال ہے کہ میں نے کہا صحابہ کرام میں اصول میں اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ تو واضح ہے صحابہ، بعض صحابہ میں اختلاف ہو کہ کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اصول ہیں شریعت کے، ان اصول کے آگے فروع ہیں. یہ جو آپ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں، یہ اس اصل کا ایک فرع ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ کا دیدار قیامت کے دن ہوگا، یہ عقیدہ کے اصل میں سے ہے. کیا دنیا میں دیدار ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ اس اصل کا فرع ہے. یہاں پر صحابہ، بعض صحابہ کا اختلاف ہوا ہے، اور اختلاف کی ایک بنیاد تھی، اپنی ہوا نفس نہیں تھی نعوذ باللہ. کہ ایک روایت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نور ان ارا، نور کہاں میں دیکھا، میں نہیں دیکھا. اور ایک روایت میں فرمایا میں نے دیکھا ہے. اب یہاں پر بعض صحابہ نے حدیث کو، بعض نے حدیث کو لیا، تو صحابہ کرام کے نزدیک نص سے کافی ہوتا ہے، نص کی بنیاد پر انہوں نے اختلاف کیا ہے. اختلاف کی وجہ کیا؟ وہی اجتہاد تھا کہ اس نفس کی وجہ یہ ہے. تو علماء کیا فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دل سے دیکھا ہے، ورنہ دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نور ان ارا، نہیں دیکھ سکتے. تو یہ تعویل نہیں ہے، یہ نصوص کو جمع کر کے بعض علماء نے یہ فرمایا ہے. قیاس اجتہاد کا ایک حصہ ہے، اجتہاد ایک وسیع مفہوم ہے، ایک وسیع لفظ ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. اجتہاد اب کرتے ہیں قیاس سے، قیاس کے بغیر بھی اجتہاد اب کرتے ہیں. اب نص کو دیکھنا سمجھنا اجتہاد ہے. ایک سوال آیا ہے، اب جیسے کہ بھائی کا سوال تھا کہ قرآن مجید میں کہا ہے کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے. اب مجتہد اجتہاد کرتے دیکھتے قرآن مجید میں کہاں پہ ہے، پھر یہ آیت ملی ہے سورۃ غافر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرمائے ہیں النار یعرضون علی غدو و عشیہ ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اب یہ کہاں سے پتا چلا اجتہاد ہوا کہ نہ ہوا؟ تو یہاں پہ قیاس نہیں ہوا، اجتہاد ہی ہوا ہے. بس سمجھ آئے گی نہیں؟ تو اجتہاد ایک وسیع لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ آگے بیان کریں گے انشاءاللہ. قیاس اجتہاد کا حصہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ. ہاں، اس کو متعین کرنا چاہیے کہ کتنا ہے، متعین کرنا چاہیے کتنا ہے، اور اس پر پھر زکات ان میں ہوتی ہے جن میں وہ چارہ ڈالتا ہے، چارہ نہیں ڈالتا ہے خود جو چرتی ہیں، اور جو خود چارہ ڈالتا اس میں نہیں ہوتا. جس نے عاشورہ کے روزہ سے پہلے 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھا، اس کے لیے جائز ہے کہ وہ 10 کے ساتھ 11 تاریخ کا روزہ رکھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھو اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن کے بعد، دونوں جائز ہیں. صرف ایک رکھنا جو ہے جائز ہے، لیکن بعض علماء مکروہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کی مخالفت کرنی چاہیے. اگرچہ روزہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ 9 تاریخ یا 10 کا رکھا جائے. تین رکھے رکھ سکتے ہیں، اگرچہ بعض فرماتے ہیں، بعض علماء کہتے ہیں یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. جائز اس لیے ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھ لیا کرو، چاہے بہتر یہ کہ 13, 14, 15، یا اس کے علاوہ کوئی بھی 3 دن ہو، کوئی حرج نہیں ہے. ایام بیض بہتر ہے. جی، سحری کرنا روزے کے لیے شرط نہیں ہے، مستحب ہے، مستحبات الصیام میں سے، چاہے فرض روزہ ہو یا نفل روزہ ہو. تو نیت آپ نے پہلے سے کی ہوئی تھی کہ میں نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے، آپ صبح اٹھے سورج نکلا ہوا تھا، تو آپ کا روزہ ہے. عربی گرامر کے لحاظ سے تو غلط ہے، لیکن آپ کی عبادت ٹھیک ہے. اگر کسی نے غلطی سے پڑھا ہے اشہد ان محمدین عبدہ ورسول اگر پڑھا ہے تو اس کی نماز تو ٹھیک ہے, لیکن بشرط اس نے جان بوجھ کے نہ کیا. جان بوجھ کے جو کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے شریعت کو تبدیل کیا ہے, وہ شریعت کو جان بوجھ تحریف کرنا جائز نہیں ہے, یاد رکھیں. اچھا ان محمدن, محمدن کیوں ہے؟ پہلے بات یہ ہے فتحہ کیوں ہے؟ کہاں فعل فاعل ہے؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ان کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہے, مبتدا کو منصوب کرتا ہے اور خبر کو مرفوع کرتا ہے. محمدن عبدہ, محمدن اسم ان منصوب ہے, وانا نصب فتح الظاہر علی آخرہ. تأکید کی جا رہی ہے یعنی بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں, تأکید کی جا رہی ہے. جب آپ کہتے ہیں محمدن, آپ نے تأکید کو ختم کر دیا ہے, اب ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ تحقیق کے ساتھ نہیں کہہ رہے کہ محمد اللہ کا رسول ہے. مفہوم تو چینج ہوا ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جس نے, اب ایک عجمی ہے اس نے پڑھ لیا اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اس کی نماز باطل ہے کیا؟ اس کی نماز تو ٹھیک ہے بےچارے کی, اس کو پتہ نہیں ہے, لیکن اس لیے شریعت کے جو الفاظ ہیں وہ صحیح طریقے سے پڑھنے چاہیے. اب دوسری مثال, لوگ بعض قرآن مجید پڑھتے ہیں الحمد للہ رب العالمین. اب جو الحمد پڑھتا ہے, الحمد اور حمد فرق ہے کہیں عربی میں؟ لیکن وہ کیونکہ عربی نہیں ہے, اس کے منہ سے ہا نہیں نکل سکتا کہ اس کی نماز باطل ہے. نماز باطل نہیں ہے, ہم یہ کہتے ہیں بھائی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ صحیح پڑھیں. آپ انگلش فرفر بولتے ہیں, فرینچ فرفر بولتے ہیں, چائنیز اچھی بولتے ہیں, جاپنیز لوگ بولتے ہیں, عربی میں آ کے بیچارے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیوں یار؟ مشکل ہے. جاپنیز سے زیادہ مشکل ہے کیا عربی؟ نہیں, تعجب کی بات ہے. انگلش سے زیادہ مشکل ہے کیا عربی؟ اور پھر نماز سورہ فاتحہ رکو نے سورہ فاتحہ ٹھیک نہیں پڑھتے, پی ایچ ڈی کی ہوئی لوگوں نے, بعض لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی انگلش میں, فرینچ میں, سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے صحیح طریقے سے. یعنی کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ بھائی ایک سورت ٹھیک پڑھ لو بھائی نماز کے لیے, چھ سات سورتیں ٹھیک پڑھو بھی نماز کے لیے, کم سے کم کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ سرخرو تو ہو جاؤ نا. وہاں پر اللہ تعالیٰ ابھی سے نہیں سنے گا آپ کی ماں جب تم مرسل, تم رسولوں کو کیا جواب دیا ہے؟ اور رسول نماز لے کے آئے ہیں جس میں سورہ فاتحہ ایک حصہ ہے نماز کا, کیا کہو گے تم اللہ تعالیٰ کو؟ واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.